السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. وقال تعالی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جمعے کی نشست میں پچھلی دفعہ روزے کی جو عظمت ہے اس عبادت کی، اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، پچھلی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی تھی. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں جو موضوع ہمارے زیر بحث ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ تقوی ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور اس تقوی کی جو افادیت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا بیان فرمائی، یعنی کن کن گوشوں میں یہ تقوی ہے کہ جو کہ ہمارے لیے فائدہ ہے، کہ جو کہ ہمیں پہنچاتا ہے، اس کی افادیت انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. دیکھیے، یہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کہ جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی کا حق ادا کرنا، جب یہ آیت سنی ہے صحابہ کرام نے تو وہ لرز گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دریافت فرمایا کہ اللہ کے تقوی کا ہم حق کیسے ادا کر سکتے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ سمعنا واطعنا، کہ جو ہم نے سنا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو یہاں ایک آئیڈیل بات ہے کہ جو کہ آ گئی کہ تقوی کا حق ادا کیا جائے، لیکن پھر ایک پریکٹیکل بات آ گئی سورہ تغابن میں پھر بعد میں کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی میکسیمم پر تم کوشش کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور اس کی بڑی پیاری تعریف فرمائی حضرت عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ، ایک بڑے جل قدر صحابی ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، مجلس ہے امیر المومنین کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں، اور امیر المومنین ایک سوال اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو رخ ہے عبی بن کعب کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو بڑے جل قدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک سوال کیا امیر المومنین سے تقوی کو سمجھانے کے لیے، کہ آپ کا کبھی گزر ایک ایسے تنگ راستے سے، ایسی پگڈنڈی سے کبھی ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ بالکل میں ایسے تنگ راستے سے گزرا ہوں کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اور میں وہاں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، اپنے جسم کو بچاتا ہوا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، تو میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہاں سے گزر جاتا ہوں. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے اصل، کہ اسی دنیا کی پگڈنڈی سے، اسی دنیا کے منجدار سے انسان وہ گزرے، اور جتنی بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کی ہیں، منع کی ہیں کہ ان کی طرف نہیں جانا، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے دامن کو کہیں اس دنیا کی راہ میں سود کا کاٹا ہے، کہیں بے حیائی کا کاٹا ہے، کہیں رشوت کا کاٹا ہے، یہ سارے وہ کاٹے ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے گزرنا. تو لہٰذا یہ تقویٰ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا سے کٹ کے اور بالکل کونے کھدڑوں میں جا کے اور تسبیحات اور تزکیے میں لگ جائے. تقویٰ یہ ہے کہ اسی دنیا کی منجدار سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو ان اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے اور جو فرما برداری والے اعمال ہیں وہ کرتے ہوئے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے. تو بہرحال یہ تقویٰ کی ڈیفینیشن بڑی پیاری ہمیں ملتی ہے عمر فاروق کے دور میں. باقی اس کی جو افادیت ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں، قرآن مجید میں جا بجا تقویٰ کے فائدے وہ موجود ہیں. بہرحال یہ ہے کہ چند فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک کر کے. جو پہلا فائدہ اس تقویٰ کا ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی، ہمارے ذہنوں میں وہ آیت بھی ہوگی کہ جس میں فرمایا گیا کہ ہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید، اور متقین کے لیے ہدایت. لہذا پہلا فائدہ یہ ہوا تقوی کا کہ جو بھی تقوی گزار ہوں گے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدل للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت. پوٹینشلی قرآن مجید میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن ہدایت پا کون جائیں گے، حاصل کون کر لیں گے، کہ جن کے اندر تقوی ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں کہ سر کے درد کی گولی میں تمام لوگوں کے سر کے درد کا علاج موجود ہوتا ہے، لیکن سر کا درد ٹھیک کس کا ہوتا ہے؟ کہ جو وہ گولی جو ہے وہ کھائیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اس کی پرسکرپشن کے مطابق جو ہے وہ گولی کھائیں گے تو سر کا درد ٹھیک ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ سر کے درد کا وہ گولی تو لے کر آئے ڈاکٹر سے، اور یہ ہے کہ اسے اچھے سے جزدان میں کپڑے میں لپیٹ کر چوم کر اور ڈراز میں یا کسی شیلف میں رکھ دے، تو وہ تو پھر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے سر کا درد وہ ٹھیک ہو. سر کا درد تو ٹھیک جب ہوگا کہ جب وہ گولی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرے گا. تو بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں پوٹینشلی تمام انسانیت کے لیے ہدایت تو موجود ہے، لیکن اس سے ہدایت پا وہ جائیں گے کہ جن کے اندر تقویٰ ہوگا. تو یہ پہلا فائدہ ہے تقویٰ کا کہ جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہدل للمتقین، کہ قرآن مجید سے ہدایت مل جاتی ہے متقین کو. اور یہ بات تو ہم نے بارہا سمجھی ہے ان نشستوں میں کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے سب سے جو قیمتی نعمت ہے اور دولت ہے وہ نعمت ہدایت. یہ نعمت ہدایت ہے تو ساری نعمتیں رحمتیں ہیں، ورنہ وہ زحمت بن جاتی ہیں. یہ مال جو ہے وہ جیسے ہم نے سمجھا پہلے بھی کہ یہ فی نفس ہی نعمت ہے، لیکن اگر نعمت ہدایت اٹیچ نہیں ہوگی تو یہ قارون جس طرح سے اسے دھسا دیا گیا، مال و دولت بہت تھی لیکن اس کے کام نہیں آیا، وہ ہدایت رحمت نہیں بنی وہ نعمت. لیکن حضرت عثمان غنی کے لیے یہ مال کی نعمت رحمت بن گئی کیونکہ نعمت ہدایت ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قیمتی ترین دولت جو ہے ہدایت قرآن مجید سے وہ مل اسے جاتی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے تقویٰ کا. پھر دوسرا فائدہ قرآن مجید میں ہمیں سورہ رات کی آیت نمبر 35 میں نظر آتا، اور یہ فائدہ بڑا عظیم فائدہ ہے تقوی کا، اور یہ ہر بندہ مومن کا ایک ٹارگٹ بھی ہے اور خواہش بھی ہے. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم سب جو ہے وہ جنت میں جائیں، جنت ہمیں مل جائے، جنت کی نعمتیں ہمیں مل جائے، تو یقیناً اس میں کیا جو ہے وہ دو رائے ہوں گی کہ کسی کی کوئی یہ رائے نہ ہو کہ نہیں مجھے جنت میں نہیں جانا، سب کی خواہش ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جنت کا وعدہ کیا کس سے گیا ہے، تو وہ جنت کا وعدہ بھی متقین ہی سے کیا گیا ہے. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 35 ہے، بلکہ ہاں 35 ہے، کہ جس میں رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جنت کی جو کیفیت ہے، یہ جنت جو تیار کی گئی ہے، اس کا وعدہ متقین سے کیا گیا، تقوی گزاروں سے کیا گیا. تو تقوی کی افادیت کو ہم سمجھ رہے ہیں اور قرآن مجید سے سمجھ رہے ہیں. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا تقوی کا کہ جو بھی متقی ہوں گے انہیں قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہی پھر وہ جنت ہے، اور یہ ہے کہ جنت بھی متقین ہی سے وعدہ کی گئی. اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے. پھر ایک تیسرا فائدہ، اور وہ بھی بڑا عظیم فائدہ ہے، یعنی یہ ہے کہ آج دنیا میں تو کسی گاؤں دیہات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام دیہاتی اس کی بیگ پر جو ہے وہ کسی وڈیرے کا اور زمیندار کی جو ہے وہ کوئی مائیت آ جائے، اس کا ساتھ آ جائے، تو وہ تو ایک عام سا بھی دیہاتی پورے گاؤں میں بڑے اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے کہ میری بیگ پہ کون ہے، زمیندار ہے اور جو بھی وہاں کا جو ہے وہ وڈیرا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری بیگ پر اور ہماری مائیت اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی مائیت اس کا ساتھ نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سب سے بڑی جو ہے وہ مائیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو لہٰذا یہ اللہ کی مائیت بھی کسے نصیب ہوتی، یہ بھی تقوی گزاروں کو نصیب ہوتی. یہ سورہ نحل کے آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ تقوی گزاروں کو یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ بشارت دے رہے ہیں کہ ان اللہ مال لذین تقو والذین ہم محسنون، یعنی بے شک اللہ تعالی کی مائیت اس کا ساتھ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں، محسن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی اگر ہمارے اندر ہوگا تو قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، جنت بھی متقین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مائیت اور اس کا ساتھ بھی ہے کہ جو کہ متقین کے لیے. تو یہ تین فائدے ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر چودہ فائدہ تقوی گزاروں کے لیے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں 96 میں کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو زمین و آسمان کی برکات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا. اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں یہ بات آتی ہے کہ ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، کہ اگر تو بستی والے اور اللہ کے بندے وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روی اختیار کرتے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے دروازے اور دہانے کھول دیتا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یعنی جو تقوی گزار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی رحمتوں کے کھول دیتا، نعمتوں کے کھول دیتا، اور یہ ہے کہ زمین بھی اپنے سونے ہیں کہ جو کہ اگل دیتی ان تقوی گزاروں کے لیے کہ جو واقعتاً اللہ کا تقوی اختیار کرتے. تو یہ چار فائدے ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے تقوی کے حوالے سے آئے، کہ اللہ قرآن مجید سے ہدایت بھی تقوی گزاروں کو دیتا ہے، اسی طرح جنت بھی جو ہے وہ تقوی گزاروں ہی کے لیے وعدہ کی گئی ہے، اسی طرح اللہ کا ساتھ بھی جو ہے وہ تقوی گزاروں کے لیے ہے، اور پھر آسمان و زمین کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان ہی پر جو ہے وہ اور تقوی گزاروں پر ہی نشاور کرتا ہے. اسی طرح پانچواں فائدہ قرآن مجید سے تقوی کا جو نظر آتا وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے نزول کا تذکرہ فرمایا میرے اور آپ کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم لباسن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک لباس کی نعمت ہے کہ جو کہ نازل کی ہے، اور یہ لباس کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، کہ جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہارے لیے موجے بھی زینت بھی ہے، یہ زینت کا بھی ایک ذریعہ ہے. بے لباس انسان جو ہے وہ اس کی کوئی زینت نہیں ہوتی، جو با لباس ہوتا ہے وہ بازینت ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جہاں یہ لباس اللہ نے نازل کیا تمہاری ستر پوشی کے لیے، تمہارے ان اعضاء کو کہ جو کہ ستر یعنی چھپانے کے لائق ہیں اس کی ستر پوشی کرتا ہے، وہاں جو ہے یہ موجب زینت بھی ہے. اب اسی بات کے تسلسل میں آگے کیا فرمایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی یہ ہے کہ یہ تقوی کا لباس سے کیا مراد ہے کہ بھئی جس طرح سے یہ لباس میرے جسم سے آپ کے جسم سے چپک جاتا ہے نا، مستقل قربت اس کی، اسی طرح پوری زندگی بندہ مومن کی ذات سے یہ تقویٰ ہے کہ جو کہ لگ جائے, چپک جائے, کہ اس کا کوئی قدم جو ہے وہ ایسا نہ اٹھے کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھنے والا ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہی اصل میں تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لباس التقویٰ ذالک خیر, یہ تقویٰ کا لباس ہے کہ جو کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہے کہ جو کہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر جو چھٹا فائدہ ہے تقویٰ کا قرآن مجید سے ہمیں نظر آتا ہے, جب ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی پیش کرتے ہیں نا اللہ کے حضور, ایک جانور کی قربانی ہم پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے وہ کیا پہنچتا ہے, وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ تقویٰ کی افادیت آپ دیکھیں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں, لاکھوں کا جانور ہے کہ جو کہ لارے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ خون بہایا جا رہا ہوتا ہے, نہ اللہ کو خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے. گوشت تو ہم تقسیم کر دیتے ہیں, ہم کھا لیتے ہیں, لیکن اللہ کو جو پہنچ رہا ہے وہ کیا پہنچ رہا ہے, وہ تقویٰ پہنچ رہا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں الفاظ آتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا کی ینالہ تقویٰ منکم, ہرگز اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے, بلکہ اللہ کو تو تقویٰ پہنچ رہا ہے. یعنی اللہ تو تمہاری اس قربانی میں للہیت دیکھ رہا ہے, وہ خلوص دیکھ رہا ہے, وہ تقویٰ کی دولت دیکھ رہا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں. اگر تقویٰ نہیں ہے اور لاکھوں روپیہ تم نے جو ہے وہ لگا دیا قربانی کے جانور پر, تو لہذا حاصل کچھ نہیں. یعنی وہ عمل تو ہو جائے گا, اور یہ کہ اگر اس میں دکھاوا شامل ہو گیا, جس طرح سے آج کل قربانی کے دنوں میں کس طرح سے لاکھوں کا جانور لایا جاتا ہے, اس کی ایگزیبیشن ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے, اور یہ ہے کہ فیس بک, ٹویٹر اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے اس کی تشہیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ اتنے لاکھوں کا بیل ہے کہ جو کہ لے کر آئے ہیں, اور یہ ہے کہ نمود و نمائش کی کیفیت. تو جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. یعنی وہ للہیت ہی جو کہ نکل گئی ہماری عبادات سے, باقی جو ہے وہ نمود و نمائش ہے, وہ ظاہری علامات ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ قربانی کے عمل میں بھی اصل تو تقویٰ ہی پہنچ رہا ہے, تقویٰ ہی ہے کہ جو کہ قبول ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً یہ تقویٰ کی دولت ہے کہ جو کہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یتقبل اللہ من المتقین, یعنی یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی کی قربانی ہے کہ جو کہ قبول کرتا ہے. یعنی اللہ کو قربانی میں پہنچ رہا ہے تقویٰ, اور قربانی بھی کس کی قبول ہوتی ہے کہ جو کہ متقین ہی کی قبول ہوتی ہے, جو تقویٰ گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ چھ فائدے ہیں جو کہ تقویٰ کے ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے آغاز کیا تھا کہ یہ جو روزے کی جو عبادت ہے اس کا مقصد کیا, ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ تقویٰ کا حصول, کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور آج کی نشست میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقویٰ, اس کی افادیت قرآن مجید ہمیں کیا کیا بتاتا ہے, کن کن پہلوؤں سے یہ تقویٰ ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو لہٰذا چھ باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئیں کہ جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے میں ریکال کر دیتا ہوں. پہلا فائدہ تقویٰ کا کیا ہم نے سمجھا, کہ قرآن سے ہدایت متقین کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ آیا کہ جنت بھی جو ہے وہ وعدہ کی گئی ہے متقین کے لیے. تیسرا فائدہ یہ آیا کہ متقین ہی کے ساتھ اللہ کی ماہیت اور اس کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی ماہیت اور ساتھ وہ تقویٰ گزاروں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ آیا کہ آسمان و زمین کی برکات اللہ تعالیٰ نچھاور فرماتا ہے متقین کے لیے, تقویٰ گزاروں کے لیے. اسی طرح پانچواں فائدہ یہ آیا کہ بہترین جو لباس وہ قرار دیا گیا وہ لباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس ہے کہ جو کہ بہترین ہمارے لیے قرار دیا گیا. اور آخری بات جو سمجھی تقویٰ کی افادیت میں, چھٹی بات, کہ جو قربانی کا ہم عمل کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, تو لہٰذا اس میں نہ اللہ کو خون پہنچ رہا ہے ہمارا نہ گوشت پہنچ رہا ہے, بلکہ اللہ کو ہمارا خلوص وہ تقویٰ ہے کہ جو کہ پہنچ رہا ہے. ساتواں جو فائدہ ہے تقویٰ کا قرآن مجید میں وہ سورہ بقرہ میں آتا, آیت نمبر 197 ہے 197 اور حج کے احکامات ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں, حاجیوں کو حج کے احکامات دیے جا رہے ہیں, اور ایک حکم ہے کہ جو اللہ تعالی حاجیوں کو دے رہا ہے کہ وتزودوا, کہ جب بھی تم حج کا ارادہ کرو, حج کے لیے جاؤ, تو زیادہ راہ لے لیا کرو, اپنا ساز و سامان لے لیا کرو, جو بھی ضرورت کا ساز و سامان ہے, جتنے بھی دن تمہیں وہاں پہ رہنے ہیں حج کے دنوں میں. تو لہٰذا یہ طرز عمل تو بالکل ہی خلاف شریعت ہے کہ تم کچھ نہ لے کے جاؤ ساز و سامان, اور وہاں جا کے کشکول لے کے اور مانگتے پھرو کہ فلاں چیز دے دو فلاں چیز دے دو, دوسروں کو پریشان کرو. تو وتزودوا, تو زیادہ راہ لے لیا کرو, ضروری سامان لے لیا کرو سفر کا. لیکن اسی تسلسل میں آگے دیکھیں کیا فرما رہا ہے, کہ فرمایا جا رہا ہے کہ فإن خیر زاد التقوى, کہ بلا شبہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. یہ بہترین سفر کے لیے زاد راہ ہے ایک حاجی کے لیے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کی دولت. اور عموماً کیا ہوتا ہے, جو بھی حجاج ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ, یعنی پوری پوری لسٹ ہے کہ جو کہ سامان کی بن رہی ہوتی ہے اور ضروری ہے بنانا, بالکل ٹھیک بات ہے, تو لیکن یہ ہے کہ سارے ساز و سامان ہم ضرورت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں, لیکن لسٹ میں اگر نہیں ہوتا تو وہ تقوی ہی نہیں ہوتا. نہ تقوی ساتھ جا رہا ہوتا ہے, نہ تقوی ساتھ جو وہ آ رہا ہوتا ہے. یہ خدا خوفی, یہ اللہ کے نافرمانی سے بچنا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر بھی آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے یعنی لڑائی جھگڑے ہیں, کہ جو کہ حج کے دنوں میں یعنی بڑی مبارک جگہوں پر, اور لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف کھانا نہ ملنے پر. یعنی کھانا سب کو مل جاتا ہے, وافر مقدار میں مل جاتا ہے, لیکن منا کے خیموں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سا بس ڈیلے ہو گیا کچھ, اور یہ ہے کہ کوئی بائی پاس کر دیا کسی نے کسی کو, تو پھر وہ یعنی پھٹ پڑتا ہے, اور یہ ہے کہ گالم گلوج بھی اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر یہ کہ حجر اسود کے بوسے کے حوالے سے, استلام کے حوالے سے, جو پھر وہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکے جو ہے وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز مس ہوتی ہے, تقویٰ جو ہے وہ نہیں ہوتا, خدا خوفی نہیں ہوتی, باقی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, سارا ساز و سامان بن رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم زیادہ راہ لے لیا کرو, فإن خیر زاد التقویٰ, لیکن یاد رکھنا کہ بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی دولت. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ سات فائدے ہیں کہ جو تقویٰ کے میں نے آپ کے سامنے رکھے. جو آٹھواں فائدہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک خاندان بن رہا ہوتا ہے نکاح کے موقع پر, تو لہٰذا یہ ہے کہ دو خاندان جمع ہوتے ہیں, ایک خاندان وجود میں آ رہا ہوتا ہے, ایک فیملی ہے کہ جو کہ وجود میں آ رہی ہوتی, تو اس موقع پر آپ نے ایک خطبہ ہے کہ جو کہ ارشاد فرمایا, جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطبہ نکاح. یعنی نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے خاندان کے لیے کچھ واضح و نصیحتیں ہیں کہ جو کہ فرمائی, اور اس کی ایک بہترین سلیکشن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید سے خطبہ نکاح میں چار آیتوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. پورے قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں, لیکن خطبہ نکاح کی اہمیت ذرا آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6000 سے زائد آیتوں میں سے کتنی آیتیں لے رہے ہیں؟ فقط 4 آیتیں لے رہے ہیں, اور یہ کسی ایک مقام سے نہیں لے رہے بلکہ 3 مختلف مقامات سے لے رہے ہیں. 4 آیتیں قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے, اور یہ خطبہ نکاح ہے کہ جو کہ نکاح کے موقع پر جو بھی قاضی ہوتے ہیں اور جو بھی پڑھانے والے ہوتے ہیں نکاح, وہ یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ سناتے ہیں. اگر ہم شعوری طور پر اس کو سمجھیں اور سنیں, واقعی تو اس میں نئے خاندان کے لیے بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہے, بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ اس میں پوشیدہ ہیں. لیکن جو بات بتانے کی اور ہمارے موضوع سے متعلق, وہ یہ کہ یہ جو 3 مقامات ہیں اور 4 آیات ہیں, چاروں آیتوں میں تقویٰ جو ہے وہ کامن ہے. یعنی پہلا مقام آپ نے خطبہ نکاح کے موقع پر جو ارشاد فرمایا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے, اور یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مرد مرنا مگر حالت فرما برداری میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلی آیت ہے سورہ یعنی آل عمران کی آیت نمبر 102, اس میں تقویٰ کے موضوع پر یہ جامع ترین آیت ہے، گاڑی ترین آیت. پھر یہ ہے کہ آپ نے سورہ نساء کی جو ہے وہ پہلی آیت لی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جو کہ کامن ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اس میں بھی تقویٰ کامن ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کا جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرو. پھر تیسرا مقام لیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 خطبہ نکاح میں، آپ نے اس کو لیا اور اس میں بھی جو ہے وہ تقویٰ کامن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بالکل سیدھی بات کرو. تو یہ تقویٰ جو ہے وہ خطبہ نکاح میں بھی ہمیں کامن ہے کہ جو کہ نقل نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تین مقامات سے چار آیتوں کی سلیکشن کے جس میں تقویٰ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جامعیت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے خاندان کو جس میں شوہر اور بیوی کا ملاپ ہونا ہے اور یہ پوری زندگی کا جو ہے وہ ایک اکھٹ ہے اور یہ ہے کہ ایک عقد ہے کہ جو کہ میاں بیوی وہ کر رہے ہوتے ہیں شوہر اور بیوی، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بغیر تقوی کے پوری زندگی نہیں گزر پاتی سکون کے ساتھ. اگر یہ سکون پوری زندگی میں چاہیے تو بہرحال یہ ہے کہ گھر کے ہر کردار کے اندر یہ تقوی ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں ہر کردار وہ ادا کرے گا تو گھر میں سکون آ جائے گا. اور یہ سکون کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ یہی تقویٰ بنتا ہے کہ جس کی تلقین خطبہ نکاح میں اس نئے خاندان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ شوہر کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، بیوی کے اندر تقویٰ ہوگا خدا خوفی ہوگی وہ اپنے فرائض ادا کرے گی، اسی طرح ساس ہے، سسر ہے، نند ہے، بھاوج ہے، جو بھی کردار ہیں یہ تقویٰ اندر آ جائے گا تو اپنا فرائض وہ ادا ہوں گے، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے، اور یہ کہ گھر میں ایک سکون ہے اور جنت کا نقشہ ہے کہ جو کہ وہ نظر آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آٹھ فوائد ہیں کہ جو کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تقوی کے. نواں فائدہ کیا ہے؟ بلکہ تین فائدے یکجا کر کے اللہ تعالی نے یہ جو سورت ہے سورۃ طلاق اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھے. یہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا تین فوائد ہیں کہ جو کہ ہمیں بتائے. پہلا فائدہ آتا ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں. بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ کسی ایسے کام میں انسان پھنس جاتا ہے اور ایسی جگہوں سے مصائب اس پر یکے بعد دیگرے آ جاتے ہیں کہ ان مصائب میں اتنا گھر جاتا ہے انسان کہ نکلنے کا کوئی راستہ جو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. یعنی یہ ہے کہ سارے ترکیبیں جو ہے وہ بندہ اختیار کر لیتا ہے لیکن یہ کہ پریشان ہوتا ہے، ہلکان ہو رہا ہوتا ہے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہوتا ان مصائب سے. تو مصائب سے نکلنے کا جو راستہ ہے، جو ایگزٹ ہے، جو مخرج ہے، یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو تقویٰ گزار ہیں. اور یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ جو کہ نکال دیں. مخرج کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کبھی ہم کسی آڈیٹوریم میں جائے، بڑے ہال میں جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اگر تو سعودی عرب یا کسی عرب ممالک میں جائیں تو مخرج اور دخول یہ دو چیزیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی. دخول کے معنی کیا ہے؟ انٹرنس، یعنی یہاں سے داخل ہونا ہے، اور مخرج کے معنی ایگزٹ، یعنی یہاں سے نکلنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی مخرج ہے، یجعل لہ مخرجا، یعنی مصائب سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے نکالے گا؟ ومن یتق اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. ہم ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ خدا خوفی نہیں ہوتی، وہ تقویٰ نہیں ہوتا. اسی طرح سے سورۃ طلاق ہی میں آیت نمبر 4 میں دو آیتوں کے بعد ایک اور فائدہ ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے تقوی کا. فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے کام میں جو ہے وہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی جس طرح سے مصائب میں نکلنے کا راستہ نہیں ملتا بعض دفعہ اور ہلکان بندہ ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ معمولی سا کام جو ہے وہ پہاڑ بن جاتا ہے، رائی پہاڑ بن جاتا ہے. اور یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ اتنے مشکل ہو جاتے ہیں نپٹانا کہ انسان جو ہے وہ ہلکان ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا وقت بھی جو ہے وہ کافی لگ جاتا ہے، وسائل بھی کافی لگ جاتے ہیں، لیکن کام جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ یعنی اس کی گردن ہے کہ جو کہ پھنس جاتی ہے ان کاموں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے، سہولت پیدا فرما دیتے، آسانی سے ان کے کام جو ہے وہ نمٹ جاتے. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہے کہ جو کہ تقوی کی ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. پھر ذرا آگے جا کے ایک آیت بعد، آیت نمبر 5 میں سورہ طلاق کی، تقوی کا ایک اور فائدہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو جو ہے وہ اس سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے اجر کو جو ہے وہ اور کئی زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. یعظم لہ اجرا، اس کے لیے اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو لہذا تقوی کے یہ فوائد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ یعنی گناہوں کو بھی انسان کے جو ہے وہ اس سے دور کر دیا جاتا ہے تقوی کے ذریعے سے، اور اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 11 فوائد ہیں کہ جو کہ تقوی کے ہمارے سامنے آ گئے. 12 فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ زخرف میں ایک بڑی خوشخبری ہے تقوی گزاروں کے لیے. یعنی آج تو دنیا میں دوستیاں ہیں کہ جو کہ قائم ہوتی ہیں، اور یہ دوستیاں اکثر و بیشتر دنیا کے مفاد ہی کے لیے قائم ہو رہی ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ، ایکسیپشنز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر دنیا میں دوستیاں کیوں بن رہی ہوتی ہیں، بنائی جا رہی ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے اور مال و دولت کے لیے، کہ بھئی اس سے یہ فائدہ مجھے مل جائے گا، یہ آسانی ہے کہ جو کہ مجھ سے ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ دنیا پر جو ہے وہ دوستیاں، یہ آخرت میں جو ہے وہ کام نہیں آتی. بلکہ قرآن مجید تو ایسی دوستیوں کے حوالے سے نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے میری آخرت ہے کہ جو کہ برباد کر دی. دنیا تو بنا دی، لیکن یہ ہے کہ میری آخرت برباد کر دی، آخرت کے لیے میری کوئی فکر ہے کہ جو کہ اس نے نہیں کی. تو ایسی دوستیاں تو ہلاکت کا سبب ہے کہ جو کہ بن جاتی ہیں، کہ جو دنیا داری پر بنی ہو. لیکن جو تقوی کی بنیاد پر دوستیاں قائم ہوتی ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں ہمیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ دوستیاں ہیں کہ جو کہ قائم رہیں گی روز قیامت میں. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن بہت سے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی آخرت میں جہنم کی ہولناکی جب دیکھی جائے گی، تو بہرحال یہ ہے کہ گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن ایکسیپشن کیا آ رہا ہے؟ الا المتقون، سوائے تقوی گزاروں کے، جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کی اس دنیا میں تقوی کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر دوستیاں جو ہے وہ قائم ہوں گی، تو یہ دوستیاں ہیں کہ جو کہ برقرار رہیں گی روز قیامت میں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہے کہ جو کہ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ آخری بات، اور یہ 13ویں بات ہے تقوی کی افادیت میں، 12 نکات تو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن قرآن مجید ان تقوی گزاروں کو ایک لائے عمل ہے کہ جو کہ دیتا، اور وہ لائے عمل ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102-104، یہ 3 آیتیں ہیں، اور اس میں لائے عمل ہمیں تقوی گزاروں کو جو دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے. پہلی آیت تو میں نے ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری. تو لہذا پہلا ٹارگٹ یہ دیا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے ذاتی حیثیت میں متقی بنے. یہ بالکل ایسے ہی مثال آپ سمجھیں کہ کسی بھی دیوار کو اگر ہمیں کھڑا کرنا ہے، یہ دیوار اس کی جو مضبوطی ہے یہ دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، منحصر ہوتی ہے. ایک یہ جو دیوار بنتی ہے وہ بلاک سے بنتی ہے، تو لہذا جو بلاکس ہونے چاہیے دیوار بنانے کے لیے وہ بھی مضبوط ہونے چاہیے، اپنی جگہ پر سالڈ ہونے چاہیے. اسی طرح سے بلاکس کو اور اینٹوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے، جو سیمنٹ ہے، وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ یعنی اعلی معیار کا ہونا چاہیے، جب ہی دیوار کی مضبوطی ہوگی. تو بالکل اسی طرح سے یہ اہل ایمان کی جو عمارت ہے، اس کی جو دیوار ہے، یہ بھی دیوار بننا ہے نا کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کو. تو لہذا اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر اینٹ یعنی ہر مسلمان وہ مضبوط ہو اپنی ذات میں، وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اتقوا اللہ حق تقاتل، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب یہ ہے کہ ان متقین کو، ان اینٹوں کو اہل ایمان کی جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ نسل ہے؟ نہیں، نسلی بنیاد پر تو ہم جڑ نہیں سکتے، تفریقے ہی تفریقے ہیں، دل ہیں کہ جو کہ پھٹ جاتے ہیں. کیا زبان ہے کہ جو کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جوڑنے والی ہے؟ نہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں. کیا جغرافیائی حدود جو ہے وہ جوڑنے والی ہے؟ نہیں. تو لہذا تاریخ شاہد ہے، تاریخ انسانی، کہ یہ نسل، رنگ اور جغرافیائی حدود یہ بنیاد نہیں بنتی لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو جوڑنے والی شے کیا ہے ان متقین کو؟ وہ اگلی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا مت ہو. یہ متقین کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. یہ اتحاد امت کی علامت ہے، یہ امت کو افتراق سے جو ہے وہ بچاتا. تو لہٰذا اگر تمہیں جڑنا ہے، تقوی گزاروں کو جوڑنا ہے، تو یہ قرآن ہے کہ جو کہ جوڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ قرآن نے متقین کو جوڑ دیا اور ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ متقین کی وجود میں آئی، وہ حزب اللہ ہے کہ جو کہ بنی ہے. اب حزب اللہ کے کرنے کے کام ہیں کہ جو کہ آیت نمبر 104 میں بیان ہوئے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو لہٰذا تم میں سے چاہیے کہ ایک امت، ایک جماعت تو ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خیر، اور خیر کے معنی مفسرین نے یہاں قرآن کے کیے ہیں، یعنی قرآن کی طرف بلائے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ قرآن کی طرف بلانے والی ہو اجتماعیت، اور وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی گزاروں کو پورا ایک لائے عمل ہے، 3-point ایجنڈا ہے، سہ نکاتی لائے عمل ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. آج دیکھیں یہ تقوی ہی اڑ گیا ہمارے اندر سے، تو آج ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہیں، پٹ رہے ہیں. اور آج یہ بدبخت امریکہ اور اسرائیل کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے، اور ہندو مشرک، یہ تسلیس جو اس وقت بنی ہوئی ہے، الکفر و ملت و واحدہ، آج کفر جو ہے وہ اس کا ایک اتحاد ہمارے خلاف ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بے بس ہیں، کیونکہ تقوی کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ترنے والا ہم بنے میں 57-58 اسلامی ممالک، اور غیرت نام کی شے نہیں کہ ایک ملک پر جو ہے وہ ہمارے حملہ ہوتا ہے، اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے رہنما کو جو ہے وہ یعنی شہید کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے کوئی ماتھے پر بل نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ نہ کوئی اتحاد وجود میں آ رہا ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے. اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال نے یہی تو کہا، قرآن سے دوری اور تقوی سے محرومی یہ دشمن کے اوپر جو روب ہے اس کو جو ختم کر دیتی ہے، ہماری جو دھاک ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. تو لہٰذا آج یہ تقوی اڑ گیا، قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج رسوائی ہے، جہاں خون بہ رہا ہے وہ مسلمان کا بہ رہا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی قوت اور دولت ہمیں نصیب فرمائے. اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اس تقوی کی دولت کو استعمال کرتے ہوئے اور اس ڈھال کو استعمال کرتے ہوئے پوری زندگی شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے، اور کفار کی سازشوں سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.